السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کل ہمارے ملک میں بہت سارے سوالات ہیں جو کہ سامنے موجود ہیں عوام کے سامنے، اور وہ یہ ہیں کہ ہمارے نمائندے کیسے ہونے چاہیے، ہمارے حکمران کیسے ہونے چاہیے، ان کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، وہ صادق اور امین ہونے چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ ان کا طریقہ انتخاب کیا ہونا چاہیے، کیونکہ الیکشن جس طرح سے ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے اعتراضات ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیکشنز کے جو پروسیجر ہیں اس میں بھی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ کیا ریفارمز ہونے چاہیے، کس طرح سے الیکشن کا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے، سلیکشن ہونا چاہیے، اور پھر جو لوگ ایمان تک پہنچتے ہیں ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، یہ سارے مباحث ہیں جو آج کل ہم فیس کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ، بہت سارے ادارے بھی انوالو ہیں، اور ہر شخص اور ہر ادارہ اپنے اپنے طور پر بہتری کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ہمارے حکمرانوں کا انتخاب کیسے ہونا چاہیے اور ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صاحب، سب سے پہلا بنیادی سوال وہ یہ ہے کہ صادق اور امین کسے کہتے ہیں، اور کیا کوئی عام شخص، پیغمبر کے علاوہ کوئی اور شخص، کیا صادق اور امین کے درجے پر پورا اتر سکتا ہے؟
ہماری اردو میں بھی یہ اسلوب ہے اور عربی میں تو بہت ہے کہ آپ ایک واقعے کو بیان کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے فعل یا ورب استعمال کرتے ہیں، جب آپ کسی چیز کے استمرار کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ صفت کے سیگے استعمال کرتے ہیں۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی صادق ہے، فلاں آدمی امین ہے، تو یہ محض اس چیز کا اظہار نہیں ہوتا کہ اس نے فلاں معاملے میں سچ بولا ہے، بلکہ اس کی مجموعی زندگی پر تبصرہ ہوتا ہے۔
ٹھیک،
اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو یہ لقب جس ہستی کے شایان شان ہے وہ معلوم تاریخ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، یعنی اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام اس کے مصداق رہے ہوں گے، لیکن خود الہامی صحیفوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں یہ ایک بنیادی تعارف بن گیا۔ چنانچہ آپ اگر بائبل میں یوحنا عارف کے مکاشفے میں دیکھیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشین گوئی کی گئی ہے، تو اس میں عربی بائبل میں الفاظ یہ ہیں کہ یدعا صادقم و امینا۔ ہمارے ہاں اردو ترجموں میں، انگریزی ترجموں میں تو الفاظ کچھ تبدیل ہو گئے ہیں، لیکن ساتویں صدی میں جو عربی ترجمہ خود چرچ نے کیا ہے اس میں یہی الفاظ ہیں، یدعا صادقم و امینا، وہ صادق کہلائے گا اور وہ امین کہلائے گا۔ تو اس لحاظ سے کہ کسی پہ دامن پر کسی جھوٹ کا کوئی داغ نہ ہو، اس کی امانت کے بارے میں کوئی تصور بھی نہ کر سکتا ہو کہ اس میں کہیں کوئی خرابی ہو سکتی ہے، خیانت کا صدور اس سے متصور ہی نہ ہوتا ہو، یہ تو ایک ہی ہستی ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے۔ میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے۔ یعنی یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بحثیت مجموعی لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، بحثیت مجموعی لوگ برے بھی ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں بھی صادر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ کہ کسی کے لیے یہ چیز بطور لقب استعمال کی جائے کہ وہ صادق اور امین ہے، میرا احساس یہ ہے کہ یہ آپ کے بعد کسی کے شائع نشان نہیں ہے۔
اچھا جاوید صاحب، اگر صادق اور امین آپ فرما رہے ہیں کہ کسی کے لیے شائع نشان نہیں ہے، اور بالکل درست بات بھی ہے، ایسا ظاہر نہیں ہو سکتا، جو پیغمبر کے القاب ہوتے ہیں وہ عام افراد کے لیے نہیں ہو سکتے، لیکن خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے بارے میں، مسلمان کے اس کو سمجھانے کے لیے اس کے ضد یعنی منافق کے بارے میں یہ بتایا کہ منافق وہ ہے جس میں چار نشانیاں موجود ہوتی ہیں، ان چار نشانیوں میں سے ایک آپ نے بتائی کہ جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹ بولے یعنی وہ صادق نہ ہو، اور جب بھی اسے امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے یعنی وہ امین بھی نہ ہو۔ تو خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غالباً یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان کو صادق اور امین ہونا چاہیے، مسلمان کو منافق نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا مطلب وہ پیغمبر جب خود یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے تو ظاہر ہے کہ حکمران اس سے زیادہ اعلیٰ درجے میں صادق اور امین ہونا چاہیے۔
جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا ہے اس میں بھی استمرار کا بیان ہے، یعنی منافقین جو اس وقت موجود تھے ان کی نشانی آپ نے یہ بتائی کہ جب وعدہ کرتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہیں، جب بات کرتے ہیں جھوٹی کرتے ہیں، تو یہ خود استمرار ہے، یعنی ان کے ہاں یہ صفت ایسا غلبہ پا چکی ہے کہ شاید ہی ان سے کسی صداقت کا صدور ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری ایکسٹریم ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں آدمی صادق اور امین ہے، اس کے اوپر کسی جھوٹ کا شائبہ بھی متصور نہیں ہو سکتا. اور ایک یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کے بارے میں یہ بیان کریں کہ اس سے کسی صداقت کا صدور مستبد ہے, آسان نہیں ہے. یہ تو جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. ہوتے ہیں بہت سے لوگ بالکل لپاٹیے ہوں گے,
ٹھیک,
یعنی بعض کو شوقیہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور دونوں میں دو انتہائیں بیان کی گئی ہیں. عام لوگ اس کے درمیان میں ہوتے ہیں, یعنی ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں. وہ جو قرآن مجید نے ایک بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ خلطوا عملا صالحا وسیئا, یعنی ان کے ہاں اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں برے اعمال بھی ہوتے ہیں. ایک آدمی نے اگر بحثیت مجموعی صداقت کو اختیار کر رکھا ہے, بحثیت مجموعی وہ امانت شعار ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل قابل قبول ہے. کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو رجوع کر لیتا ہے, لیکن یہ بات اس کے بارے میں آپ تصور کریں کہ اس سے کبھی کسی جھوٹ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا, یہ کم و بیش انسانوں کے معاملے میں تو ناممکن.
اچھا, ایک چیز اور ہے جاوید صاحب, کہ ایک پرسپشن بھی ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عدالتی کاروائی میں یا کسی اور پروسیجر میں ان کے خلاف کچھ بھی ثابت نہیں ہو رہا, کچھ بھی ثابت نہیں ہوا, مگر پھر بھی عوام کے اندر پرسپشن ہے کہ نہیں, یہ کرپٹ ترین آدمی ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کا بالکل ریورس ہوتا ہے کہ عدالت میں ثابت ہوتا ہے مگر عوام پھر بھی وہ سمجھتی ہے کہ بحثیت مجموعی یہ بہتر آدمی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی کو بہتر کہنا یا کسی کو ادنا کہنا, یہ تو بڑا ریلیٹو ہو گیا نا. یعنی آپ کسی کو مجموعی طور پر بہتر سمجھتے ہیں اور میں اسی شخص کو مجموعی طور پر بالکل ہی اس درجے کے قابل ہی نہیں سمجھتا. اور عدالتی معاملے میں بھی دیکھا جائے تو بعض لوگوں کے خلاف کچھ چیزیں ثابت نہیں ہوتی, پھر بھی عوام کے اندر ان کے بارے میں بڑا نگیٹو ہی تاثر پایا جاتا ہے. تو اب اس صورتحال سے پھر کیسے مطلب ہم نمٹ سکتے ہیں؟
یہ دو الگ الگ دائرے. دیکھیے, جہاں تک عوام کا تعلق ہے, وہ اپنے حکمرانوں کا فیصلہ کرتے ہیں. ان کا فیصلہ بعض اوقات حقائق پر مبنی ہوتا ہے, بعض اوقات پرسپشن پر مبنی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حقیق ان کو دیا ہے. دو ہی صورتیں ہیں نا جو آپ تصور کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ ہمارے لیے کسی حکمران کا تقرر خود پروردگار عالم کر دے, جیسے کہ بنی اسرائیل نے درخواست کی اپنے پیغمبر کی وساطت سے, تو اللہ تعالیٰ نے تالوت کا انتخاب کر کے حکمران کا فیصلہ کر دیا.
ٹھیک ہے,
اور پھر جب اعتراض ہوا تو بتا بھی دیا کہ ان صفات اور ان اوصاف کی بنیاد پر میں نے اس کا انتخاب کیا ہے. دوسری صورت ایک ہی رہ جاتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ لوگ منتخب کریں. تو لوگوں کو آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ تمہارے حکمران کیسے ہونے چاہیے, تمہیں کن لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے, تمہیں ان میں کیا اوصاف دیکھنے چاہیے. ظاہر ہے کہ اس میں صداقت, امانت, یہ بڑے غیر معمولی اوصاف ہیں, جس حد تک ممکن ہو ضرور دیکھنے چاہیے. لیکن عوام کے فیصلے حقائق پر مبنی بھی ہوتے ہیں, کم تر, زیادہ تر پرسپشن ہی پر مبنی ہوتے ہیں, اور وہ یہ فیصلے کرتے ہیں اور ان کی بنیاد پر پھر اپنے حکمرانوں کا انتخاب بھی کرتے رہتے ہیں. یہ جو آپ نے جمہوریت کا نظام بنایا ہے, اسی وجہ سے اس میں فیصلہ موت تک نہیں کیا جاتا. یعنی ہر جگہ جہاں جمہوریت ایک نظام کے طور پر اختیار کی گئی ہے, وہاں کوئی نہ کوئی مدت مقرر کر دی گئی ہے, 4 سال 5 سال 3 سال, کہ اس عرصے کے دوران میں اگر آپ کا پرسپشن تبدیل ہو گیا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا تھا, تو آپ کو اپنے فیصلے کو تبدیل کرنے کا موقع مل جائے. اس کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. جو عدالتیں ہیں, ان کا کام جو حقائق ان کے سامنے آئے ان کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عدالت کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک شخص میرے سامنے آئے اور اپنی چرب زبانی سے وہ اپنا مقدمہ اس طریقے سے پیش کرے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں. عدالتی فیصلے حقائق اور شواہد پر مبنی ہوتے ہیں. ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے کیا مواد آیا ہے, اور آپ اس کی بنیاد پر دیانتداری کے ساتھ بغیر کسی شائبہ شک کے کس نتیجے پر پہنچے.
ٹھیک ہے,
وہ بھی بیانڈ ڈاؤٹ, یعنی اس درجے میں جب آپ کو اطمینان ہو جاتا ہے تب آپ فیصلہ دیتے ہیں. ایسا بارہا ہوتا ہے کہ آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ فلاں آدمی ٹھیک نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ شواہد میں بھی بعض چیزیں آپ کو متاثر کرتی ہیں, لیکن فیصلہ دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی قطعی چیز ہونی چاہیے. دیکھیے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر یہ فرمایا ہے کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے ایک خاتون کے بارے میں, تو میں اس کو رجم کرا دیتا, لیکن میں بینہ کے بغیر, شہادت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا.
صحیح.
تو عدالت کے سامنے بینہ آنی چاہیے, شہادت آنی چاہیے, واضح دلیل آنی چاہیے, تب آپ فیصلہ کرتے ہیں. اسی لیے جو چیزیں قانون سے متعلق ہوتی ہیں وہ کبھی مثبت چیزیں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ کسی آدمی کو نیک ڈکلیئر کریں, کسی کو صادق بتائیں, کسی کو امین بتائیں,
اس کے لیے قانون,
قانون کا معاملہ نہیں ہے. قانون ہمیشہ سلبی طریقے سے کام کرتا ہے. یعنی آپ متعین طور پر بتائیے کہ وہ کیا جرائم ہیں جن کی بنیاد پر کوئی آدمی کسی منصب کے لیے اہل نہیں ہوگا. ظاہر ہے کہ اس میں بعض ایسی چیزیں ہوں گی جو فوجی مناسب کے لیے موضوع ہوں گی, بعض ایسی چیزیں ہوں گی جو بیوروکریسی کے مناسب کے لیے موضوع ہوں گی, بعض چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی عدلیہ کے لیے مناسب ہوں گی. پھر اس کے بعد آپ طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ کس طرح سے آپ مقدمہ قائم کریں گے اور کن شواہد کی بنیاد پر عدالتیں فیصلہ کریں گے. تو جب بھی آپ نے کوئی قانونی چیز بنانی ہے تو وہ سلبی بنیاد پر بنے گی. آپ کو پہلے بتانا چاہیے,
ٹھیک,
اس کے حدود متعین کیجئے. کیونکہ اگر یہ معاملہ ہو جائے تو اے ممکن ہے کہ میرے نزدیک ایک آدمی کسی معمولی سی چیز کی بنیاد پر نیک نہ رہے. سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہود کے علماء پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ سونف اور زیرے کی دہیکی کا, عشر کا حساب کرنے بیٹھ جاتے ہو اور لوگوں کے خون کے معاملے میں بھی بے پرواہ ہو. تو انہوں نے اس موقع پر فرمایا کہ ظالموں, تم مچھروں کو چھانتے اور اونٹوں کو نگلتے. تو ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات. اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ قانون میں آپ متعین طور پر بتائیں کیا چیزیں ہونی چاہیے, کیا چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے گا, اس کے حدود کیا ہیں, اس کے قیود کیا ہیں, تاکہ عدالت بالکل ٹھیک ٹھیک قواعد کے مطابق فیصلہ دے سکے. مبہم باتیں اور اس نوعیت کے بیانات کہ فلاں صادق نہیں رہا, فلاں امین نہیں رہا, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کا اگر اطلاق آپ کرنا شروع کریں اپنے معاشرے میں تو شاید ہی کوئی آدمی اس کی زد سے بچ سکے.
تو جاوید صاحب, آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوتا ہے مجھے کہ پرسنلی آپ کی شاید رائے یہ ہے کہ یہ جو آئین میں یہ جو شق ہے 62-63, اسے نہیں ہونا چاہیے, یا اگر ہونا چاہیے تو اس کی کوئی تشریح ہونی چاہیے.
دیکھیے, آئین میں اس کو رکھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ عوام کو ایجوکیٹ کریں. لوگوں نے رائے دینی ہے, لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے, تو آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ان کے حکمران اچھے حکمران ہونے چاہیے. ہم مسلمانوں کی ایک تاریخ ہے, ہمارے پس منظر میں, ذہنی پس منظر میں خلفائے راشدین کی شخصیات ہیں. وہ صداقت اور امانت کا جیسا غیر معمولی نمونہ تھے, ہر مسلمان کے سامنے ان کی مثال ہے. تو آپ لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں, ایجوکیٹ کرتے ہیں, آپ ان چیزوں کے نصاب کا حصہ بنائیے. آپ لوگ مدرسوں میں اس کی تعلیم دیجئے, آپ ممبر سے اس کی تعلیم دیں, آپ کے دانشور ان چیزوں کو نمایاں کریں, اس کے لیے تاریخ کے شواہد بھی پیش کریں اور موجودہ دور میں جو اچھی حکومتیں دنیا میں قائم ہیں ان کے بارے میں توجہ دلائیں. لیکن جب آپ کسی چیز کو قانون کی سطح پر لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سلبی طریقے سے لانا چاہیے. وہ بھی ہوگا, یعنی آپ بتائیں گے کہ اگر عوام ایک شخص کو منتخب کر لیتے ہیں اور اس میں فلاں فلاں عیب پائے جاتے ہیں یا فلاں جرائم کا ارتکاب اس نے کیا ہے, تو پھر آپ متعین طور پر بتائیں گے کہ اس جرم کا ارتکاب کرنے کے نتیجے میں وہ فلاں منصب کا اہل نہیں رہے گا. اگر اہلیت اس کی ختم کی جائے گی تو آپ مدت مقرر کریں گے, کتنی دیر کے لیے رہے گا, کتنی دیر کے لیے نہیں رہے گا. یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو آپ کو قانون کے دائرے میں سلبی طور پر, یعنی نگیٹو پہلو سے پیش کرنا چاہیے. اس بات کن اس طرح کی چیزیں صرف رہنمائی کا کام دے سکتی ہیں. کیا میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ہمارے حکمران صادق اور امین ہوں؟ کیا آپ نہیں چاہیں گے؟ یعنی اسی سطح پر جس سطح پر انسان ہوا کرتے ہیں. یعنی اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت جو لوگ انتخاب لڑ رہے ہیں ان میں ایک آدمی نسبتاً زیادہ سچا ہے, زیادہ امانتدار ہے, اس کے سپرد معاملات کیے جا سکتے ہیں, تو میں اس کے حق میں فیصلہ دے دوں گا. اچھا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بڑا غیر معمولی شخص کوئی سامنے آ جائے, لیکن جس وقت آپ قانون کے طریقے سے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے اور عوامی فیصلے کے درمیان تصادم واقع ہو جاتا ہے.
صحیح.
اور یہ تصادم بسا اوقات قوموں کے لیے انتشار اور خلفشار کا باعث بن سکتا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ سیاست میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ استحکام رہے. سیاست میں اگر استحکام نہیں ہے, سٹیبلٹی نہیں ہے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہاں اگر متقی اور پرہیزگار حکومت کر رہے ہوں تو حکومت کا نظام نہیں چلے گا.
ٹھیک ہے. اچھا, مگر آپ نے یہ جو بات فرمائی کہ جس طرح سے ظاہر ہے کہ عدالت کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے کاروائی ہونا, یا آپ نے شک کے بارے میں بتایا کہ اس کو آئین میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ عوام پرسپشن پر ہی رائے قائم کرتے ہیں. تو جب عوام پرسپشن پر رائے قائم کرتے ہیں اور عوام ہی منتخب کرتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا, تو پھر تو سرے سے عدالتی سسٹم کی ضرورت ہی نہیں ہے. عوام کی پرسپشن ہوگی, عوام جسے بہتر سمجھیں گے اسے منتخب کر دیں گے. لیکن پھر اس میں مسئلہ وہی آئے گا جو میں نے ابھی پہلے سوال پوچھا کہ پرسپشن کے بارے میں تو پھر یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو قانون کی سطح پر قانونی عدالت سے وہ بالکل بری ہوا ہے اور اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, پرسپشن اس کا نگیٹو ہے, تو وہ تو مطلب اسے عوام کبھی بھی منتخب نہیں کریں گے. اگر صرف پرسپشن پہ چھوڑ دیا جائے اور عدالت کی کاروائی کو الگ کر دیا جائے تو پھر تو معاملہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوگا. جب
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. دیکھیے جو متعین جرائم ہیں ان میں آپ عدالتی کاروائی کریں. وہ جرائم متعین ہونے چاہیے. بھائی کسی آدمی نے قتل کر دیا ہے, کسی آدمی نے گبن کر دیا ہے, کسی آدمی نے خزانہ لوٹ لیا ہے, تو ایک متعین جرم کی آپ سزا بیان کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یہ سزا آپ کے مجموعہ تعزیرات میں موجود ہونی چاہیے. اس میں جو قانون کا عمومی طریقہ ہے اس کے لحاظ سے عدالتی کاروائی بھی ہونی چاہیے. اس پر کوئی سزا دے دی جاتی ہے تو پھر کیا اس کی بنیاد پر آپ نااہل قرار دے دیں گے, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیونکہ یہاں جرم بھی متعین ہے, اس کے حدود بھی متعین ہے, اس کی سزا بھی متعین ہے, کوئی چیز مبہم نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن اس طرح کی باتیں کہنا کہ ہمارے حکمرانوں کو صادق اور امین ہونا چاہیے, یہ خواہش کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ سب کچھ جب عملی دنیا میں ہوگا تو اللہ سبیل تغلیب ہوگا. یعنی صادق اور امین ہونا چاہیے تو زیادہ صادق زیادہ امین لوگ آپ کو ملیں گے. اگر آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے رکھ کر صداقت اور امانت کا کوئی معیار طے کریں گے یا خلفائے راشدین کو سامنے رکھ کے کوئی معیار طے کریں گے تو آپ حقائق کی دنیا میں نہیں رہ رہے ہوں گے. تو اس لیے عوام پر چھوڑ دینا چاہیے, یعنی صرف متعین جرائم کے معاملے میں عدالتی کاروائی کرنی چاہیے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے ایک جرم کا ارتکاب کیا.
ٹھیک ہے,
دیکھیے جرم کا ارتکاب تو کسی سے بھی ہو جائے, مجھ سے ہو جائے, آپ سے ہو جائے.
ٹھیک ہے,
جب جرم کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو عدالت کو بھی کارروائی کا حق ہے, شواہد ہوں گے تو مجھے سزا بھی دی جائے گی, آپ کو بھی سزا دی جائے گی. لیکن یہ جو پرسپشن ہے جمہوریت میں تو عامۃ الناس کے یہاں یہی چیز ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
یعنی بعض اوقات پروپیگنڈا اس زور سے کر دیا جاتا ہے کہ میں آپ سب سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں آدمی تو بہت بڑا مجرم ہے, اس نے قوم کو لوٹ کھایا ہے, لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. تو اس طرح کی صورتحال میں زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ یہ اصولاً طے کر لیں کہ آپ کے ہاں جو چیزیں جرائم کی نوعیت کی ہیں. دیکھیے گناہ بھی اور چیز ہے, گناہ میں معاملہ میرے اور میرے پروردگار کے درمیان ہوتا ہے, لیکن گناہوں میں سے جو چیز جرائم کی حیثیت رکھتی ہے ان میں معاشرے بھی کاروائی کرتے ہیں, عدالتیں بھی کاروائی کرتی ہیں, ان میں تعین ضروری ہوتی ہے.
ٹھیک,
یعنی آپ بالکل واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ایک آدمی نے اگر یہ کپ اٹھا لیا ہے تو اس کو یہ سزا دی جائے گی. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. کہنے کو اگر کوئی آدمی اپنے باپ کی جیب سے 10 روپے نکال لے تو چوری تو ہوگی نا.
بالکل ہوگی.
اچھا, اگر کوئی بیوی نکال لے تب بھی چوری ہوگی.
صحیح.
اچھا, اسی طریقے سے اگر باہر ایک بھینس پھر رہی ہے, کسی نے اٹھا کے اپنے گلے پر باندھ لی,
وہ بھی چوری ہے.
وہ بھی چوری ہے, لیکن آپ کے فقہا نے کتنی شرائط لگائی ہے اس پر کہ عدالتی چوری کب ہوگی, سزا کب دی جائے گی, یعنی اس کے لیے حرص کی شرط.
صحیح,
ایک محفوظ مقام ہو, وہاں سے کسی آدمی نے چرایا ہو,
یعنی ہر ایک پر ایک جیسی سزا متعین کی گئی ہے. ہر ایک پر ایک جیسی سزا.
یہ سب کیوں کیا جاتا
ہے؟
اس لیے کہ قانون کے کاروائی کرنے کا انداز اور ہوتا ہے.
ٹھیک
ہے, اور جب عامۃ الناس اپنی کوئی رائے دیتے ہیں تو ان کو حق حاصل ہے, وہ پرسپشن کی بنیاد پر رائے دے دیں. ان کی پرسپشن میں کوئی غلطی ہوگی وہ بعد میں اس کو درست کر لیں گے. عوامی فیصلے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے میں غلط پرسپشن ہے, تو آپ کو پورا حق ہے, ایک جمہوری معاشرے میں یہ حق مجھے بھی ہے, آپ کو بھی ہے, کہ ہم اس کے شواہد لوگوں کے سامنے پیش کریں, ہم جگہ جگہ جائیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. اچھا, یہی معاملہ دوسری طرف بھی ہے. اگر کسی پر کوئی الزام لگ گیا ہے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ الزام بالکل غلط ہے, تو شواہد کے ساتھ لوگوں میں جا کے تردید کریں. جو شواہد عامۃ الناس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں وہ منطقی بھی ہو سکتے ہیں, عقلی بھی ہو سکتے ہیں, قیاسی بھی ہو سکتے ہیں.
ٹھیک ہے,
جو شواہد عدالتوں کے سامنے پیش کیے جاتے
ہیں دستاویزی ہونے چاہیے,
ان کی نوعیت یہ نہیں ہوتی.
ٹھیک,
وہاں تو دیکھیے نا, مثال کے طور پر ابھی میں ایک مقدمے کی روداد کے بارے میں پڑھ رہا تھا, تو عدالت یہ کہتی ہے کہ یہ آپ نے ایک فوٹو کاپی فراہم کر دی, اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں.
صحیح,
آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت تک بھی ابھی عدالتیں ڈی این اے کی گواہی کو آسانی سے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں.
ٹھیک ہے,
اچھا, اسی طریقے سے اگر کسی موقع پر آپ نے ویڈیو بنا لی ہے اور میں آپ دیکھنے کے بعد یعنی حتمی طور پر اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اس جرم کا ارتکاب ہو رہا ہے, لیکن ابھی عدالتیں اس کو تسلیم کرنے میں متردد ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عامۃ الناس کے ہاں کوئی سزا دینے کا مسئلہ نہیں ہوتا. وہاں پر دو رائے موجود رہتی ہیں. عدالت جب مہر لگا دیتی ہے کہ فلاں آدمی مجرم ہے, تو اس کے بعد تو پھر کوئی چیز باقی رہ نہیں جاتی.
اچھا, اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ ایک کسی خاتون کو یا کسی مرد کو رجم کیا جا رہا تھا, تو آپ نے فرمایا تھا کہ پتھر وہ مارے جو خود گناہگار نہ ہو. اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم یہاں پر دیکھیں کہ احتساب کرنے والا یا سزا کو نافذ کرنے والا شخص ایک شخص ہے جو کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ صادق ہے امین ہے تو وہ سزا نافذ بھی کر رہا ہے یا احتساب کر رہا ہے، تو کیا اسے خود بھی پھر صادق اور امین ہونا چاہیے؟ اس کو دیکھتے ہوئے
اس کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک عدالتی نظام بنا دیا ہے،
ٹھیک.
اس عدالتی نظام میں جو قانون بنا ہوا ہے اس کے لحاظ سے جس شخص کو آپ نے جج کے منصب پر فائز کیا ہے وہ فیصلہ کرے گا،
ٹھیک ہے.
یعنی وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ پہلے اپنے گھر میں جا کے جائزہ لے کہ میں نے اس جرم کا ارتکاب کیا یا نہیں کیا،
ٹھیک.
عدالتی نظام اپنے قاعدے کے مطابق چلتا ہے، اس پر اس کا اطلاق بھی نہیں ہوتا. میں نے پہلے عرض کہہ دیا کہ متعین جرم ہونا چاہیے، متعین سزا ہونی چاہیے، دینے کا پروسیجر جس کو آپ پروسیجرل لا کہتے ہیں وہ بھی متعین ہوتا ہے، اس کے مطابق ایک سزا کا نفاذ کر دیا جاتا ہے. اگر عدالتی نظام قاعدے سے بنا ہوا ہے تو ایسے ہی ہوگا. سیدنا مسیح کا جو معاملہ ہے وہ بالکل دوسرا ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ یہود اللہ تعالیٰ کی ایک شریعت رکھتے تھے، ان کو ایک قانون دیا گیا تھا، بتدریج وہ زوال کا شکار ہوئے. تو جس زمانے میں سیدنا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے اسرائیل کی ریاستیں دو بن چکی تھیں، ایک اسرائیل کہلاتی تھی اور دوسری یہودیہ کہلاتی تھی. ایک ریاست میں کٹ پتلی حکمران تھا، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب ہندوستان میں انگریز آئے تو انہوں نے یہاں سینکڑوں کی تعداد میں ریاستوں میں حکومت کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا، جیسے نظام حیدرآباد ہے کہ حکومت کو نہیں چھیڑا، براہ راست نظم نہیں سنبھالا لیکن فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہی ہوتے تھے. تو وہاں رومیوں نے ایک جگہ یہ طریقہ اختیار کیا تھا اور دوسری جگہ وہ براہ راست حکومت کر رہے تھے، یعنی یہ صورتحال،
ٹھیک ہے.
ادھر بھی باقاعدہ قانونی عدالتیں قائم تھیں، ادھر بھی باقاعدہ قانونی عدالتیں قائم تھیں. جب یہود نے سیدنا مسیح علیہ السلام کے معاملے میں مقدمہ دائر کیا تو وہ ایک قانونی عدالتی میں دائر کیا. سیدنا مسیح اس پر تبصرہ نہیں کر رہے، ان کے پاس یہود کے کچھ گروہ آ گئے جن میں مذہبی پیشوا بھی تھے اور انہوں نے آ کے ان کا امتحان کرنے کی غرض سے یہ کہا کہ یہ فلاں عورت ہے، ہم اس کو پکڑ کے لائے ہیں، اس نے بدکاری کا ارتکاب کیا ہے، آپ فرمائیے خدا کی شریعت میں اس کی کیا سزا ہے. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس کو پتھر وہ مارے جس نے خود اس بدکاری کا ارتکاب نہ کیا ہو. یہ اصل میں کسی معاشرے پر تبصرہ ہے، نہ کہ عدالتی نظام پر تبصرہ ہے. معاشرے کے اندر اگر لوگوں کا حال یہ ہو کہ ہر آدمی جھوٹ بولتا ہو، ہر آدمی بد دیانتی کرتا ہو، ہر آدمی دو دو کھاتے رکھتا ہو، ہر آدمی ٹیکس بچاتا ہو، ہر آدمی جھوٹے بیانات دیتا ہو، اگر صورتحال یہ ہو، میں بھی اپنے معاشرے کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اس طرح کے معاشرے میں جب کچھ لوگ بڑی پاکیزگی پر گفتگو کرنا شروع کر دیں تو حضرت مسیح کا یہ قول ان کو سنانا چاہیے. اس کا عدالتی نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر کسی معاشرے کے اندر کوئی عدالتی نظام نہیں ہے تو سیدنا مسیح علیہ السلامی کی بات پہ عمل کرنا چاہیے، یعنی نصیحت، تلقین، اصلاح. اور اگر باقاعدہ کوئی حکومت کا نظام موجود ہے تو اگر جرم ہوگا تو وہ عدالت میں جائے گا، اس کا فیصلہ بھی سنایا جائے گا اور اس کے مطابق سزا و جزا بھی ہوگی. اس میں یہ بحث نہیں اٹھائی جا سکتی کہ جج صاحب خود تو کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر چکے. اگر جج صاحب کر چکے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو بھی اسی عدالتی نظام کے ذریعے سے سزا دی جا سکتی ہے،
ٹھیک ہے.
تو ورنہ تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اس اصول کو قائم کر لیں تو جیسے میں نے پہلے صادق اور امین کے بارے میں کہا، کوئی بھی نہیں بچے گا، تو پھر کوئی جج بھی کسی منصب پر نہیں بیٹھ سکے،
ٹھیک.
یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. معاشرے کی سطح پر آپ کو زبان کب کھولنی چاہیے، آپ کو لوگوں کے لیے جزا و سزا کے ضابطے کب سنانے چاہیے، سیاسی رہنماؤں کو آگے بڑھ کر الزامات لگاتے وقت کیا چیزیں سوچنی چاہیے اور کہاں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، یہ اس جگہ کی چیز ہے. اور عدالتی معاملات وہ عدالت کے طریقے پہ چلتے ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا.
اچھا جاوید صاحب، یہ جو حدیث ہے اعمالکم اعمالکم، اگر ہم آپ نے جیسے فرمایا کہ ہماری اپنی سوسائٹی کو دیکھ لیں، تو اگر جو ہم اپنی سوسائٹی کو جب دیکھتے ہیں تو پھر تو کوئی ایسی امید نظر نہیں آتی کہ ہمارے حکمران اعلی اخلاق کے مالک ہوں گے. جیسے ظاہر ہے لوگ ہیں ویسے انہی میں سے تو نکلیں گے نا حکمران.
تو ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی معاشرے میں بددیانتی ہو، ملاوٹ ہو، جھوٹ ہو، دگا بازی ہو، غبن ہو اور اس پر ابوبکر و عمر کی حکومت قائم ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر ہوگی بھی، فرض کر لیجئے کہ آپ کہیں سے لے آئے ان کو اور ان سے کہیں کہ آپ نظم حکومت سنبھال لیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی مشینری ان کو ناکام کر دے گی. اس لیے کہ دور حاضر میں حکومت کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، ایک پورا سسٹم ہے جس کے تحت حکومت کی جاتی ہے. آپ کی بیوروکریسی ہے، اس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. آپ کی عدلیہ ہے، اس کا ایک پورا نظم بنا ہوا ہے. آپ کی ایگزیکٹو کی حدود طے ہے. اس میں کوئی ایک شخص جب آئے گا تو وہ اس نظام کے اندر ہی کام کرنا چاہے گا. تو اس لیے جو آپ کا معاشرہ ہے اسی کا ریفلیکشن ہوگا آپ کی سیاست میں. اس طرح کے خواب نہیں دیکھے جا سکتے کہ آپ اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائیں اور پھر یہ خیال کریں کہ چشم نظر میں اس کے مطابق حکمران کہیں آسمان پر بنا کر نازل کر دیے جائیں، وہ آپ کے اندر سے اٹھیں گے. اگر اس کے سوا کوئی طریقہ اور ہے تو اس طریقے کو سامنے آنا چاہیے. وہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے عرض کیا دو ہی طریقے، جائز طریقہ اور کوئی نہیں.
اس پہ میں آتا ہوں، ان طریقوں پہ آتا ہوں ابھی. آپ نے فرمایا کہ جس طرح ظاہر اگر ایسے لوگ ہیں تو عمر اور ابو بکر جیسے لوگوں کی حکومت نہیں ہو سکتی، تو پھر ظاہر ہے کہ میرے اور آپ جیسے یا جو دیگر عوام ہیں ان جیسے ہی لوگ آئیں گے سامنے. یہ جو کہا جاتا ہے السلطان ذل اللہ فی الارض، تو پھر یعنی کسی ایسے شخص کے لیے اس طرح کے القاب استعمال کیے ہیں، ذل اللہ فی الارض، سلطان کو ذل اللہ کہا گیا ہے.
وہاں السلطان سے مراد کوئی شخص نہیں ہے، السلطان سے مراد ہے اقتدار.
اقتدار
چونکہ ہمارے ہاں پہلے خلیفہ کا لفظ اختیار کیا گیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر المومنین کی تعبیر اختیار کی گئی. جس وقت خلافت قائم تھی تو چھوٹی چھوٹی حکومتیں بن گئیں، جیسے خوارزم شاہی حکومت بن گئی، صفوی خاندان کی حکومت بن گئی، مغلوں کی حکومت بن گئی. تو شروع شروع میں جب یہ حکومتیں بننا شروع ہوئیں تو ان کے لیے سلطان کا لفظ اختیار کیا گیا. آپ کے علم میں ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی کو سلطان کہا جاتا ہے، یعنی بادشاہ یا خلیفہ نہیں کہا جاتا. تو اس کے بعد لوگوں کو یہ عام خیال ہو گیا کہ السلطان ذل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص زمین پر خدا کا سایہ ہے. السلطان ذل اللہ کا مطلب یہی ہے نا.
Exactly.
تو وہاں السلطان کا لفظ اصل میں شخص کے لیے نہیں استعمال کیا گیا، اقتدار کے لیے کیا گیا ہے. یعنی اقتدار اور حکومت جب قائم ہوتی ہے تو خدا کا سایہ ہوتا ہے، کیونکہ مجرموں کو پکڑا جاتا ہے، لوگوں کو امن فراہم کیا جاتا ہے، ان کو حفاظت فراہم کی جاتی ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں 24 گھنٹے کے لیے اگر اقتدار کا یہ سایہ اٹھا دیا جائے تو ہم ایک دوسرے کی گردن کاٹنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ یہ سایہ کچھ دیر کے لیے 1947 میں اٹھ گیا تھا. تو کیسے ہوا کہ ایک گھر کے اندر سے لوگ اٹھے اور انہوں نے اپنے گھر کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا، محلے کے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا. تو حکومت یا اقتدار ہے جس کے بارے میں یہ بات فرمائی گئی ہے، اگر فرمائی گئی ہے. یہ کوئی بہت مستند روایت نہیں ہے، تاہم جو اس کا مضمون ہے وہ ٹھیک ہے بالکل. اقتدار خدا کا سایہ ہے، یعنی حکومت کے بغیر کسی معاشرے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ورنہ انارکی پھیل جائے گی، لوگوں کی جان مال آبرو کی حفاظت نہیں کی جا سکے گی. اگر آپ لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہتے ہیں تو حکومت ضروری ہے، اور پھر وہ خدائی کا سایہ ہوتی ہے، کیونکہ خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ اس کی زمین پر امن ہو، فساد نہ پیدا ہو. حکومت فساد کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے.
آپ یہ فرما رہے ہیں کہ حکومت فساد کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے اور وہ اس اللہ تعالیٰ کی اس میں تائید یا اللہ تعالیٰ کا سایہ اس پہ ہوتا ہے. اگر عوام یہ محسوس کریں کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے، ہمیں بجلی نہیں مل رہی، ہمیں پانی نہیں، ہمیں جو بنیادی سہولیات ہیں وہ نہیں مل رہے، اور لوگ مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، روزگار نہیں ہے، تو کیا تب بھی ہم اس اقتدار کے خلاف، اس حکومت کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے؟
آپ ضرور کھڑے ہوں. کیسے کھڑے ہوں گے؟ عوام اسی طرح کھڑے ہوں گے نا کہ وہ تنقید کریں گے، اپنے مطالبات پیش کریں گے، رائے عامہ کو ہم بار کریں گے، یہاں تک کہ وہ موقع آ جائے گا جب ان کو رائے دینی ہے اور اپنے حکمرانوں کو تبدیل کرنا تبدیل کر لیں.
وہ موقع 5 سال کے بعد آئے گا، میں 5 سال تک برداشت کروں، میں اس کے لیے کوئی ایجیٹیشن نہ کروں.
آپ قانون پاس کر لیجئے کہ ہر سال انتخابات ہو جایا کریں، لیکن پرامن طریقہ یہی ہے. یعنی اگر 5 سال انتظار کرنا اتنا شاک گزر رہا ہے، یہ 5 سال کیوں دیے گئے ہیں؟ 5 سال یا 6 سال یا 4 سال اس لیے دیے جاتے ہیں کہ ایک حکومت کو کام کرنے کا موقع مل جائے. آپ کے مطالبات چشم زدن میں پورے نہیں کیے جا سکتے. ابھی بھی دیکھیے آپ کے ملک میں اگر آج یہ کہا جائے کہ بجلی فراہم ہونی چاہیے، تو بجلی فراہم کرنے کا کام آپ جیسے کچھ بھی چاہیں خواہشات کی دنیا میں رہتے رہیں، اس نے ایک وقت لینا ہے جس کے بعد ہی کارخانے لگیں گے، پھر بجلی آپ کو ملے گی. تو اس کے لیے وقت چاہیے. عوام کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہوگی اپنا مطالبہ سامنے لے کے آ جائیں گے. تو یہ مدت مقرر کی گئی، اس میں بڑی وزڈم ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایک حکومت کو آپ نے 4 سال 5 سال دیے ہیں، وہ اس کے دوران میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں کے سامنے آئیں گے، لوگ فیصلہ کر لیں گے. ایک زمانہ وہ تھا کہ جس میں حکمران کا انتخاب کرنے کے بعد پھر موت تک کوئی حکمران رہتا تھا. اچھا، اس سے بہت آگے بڑھ جائیے. ایسا ہوا ہے بعض جمہوریتوں میں کہ جہاں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر لاکھوں کی تعداد میں اپنے احساس کا اظہار کر دیا پرامن طریقے سے، اور حکومتیں مستعفی ہو گئی. یہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہونا ہے یہ پرامن طریقے سے ہونا چاہیے. اس میں نظم و نسق کو خطرے میں نہیں پڑنا چاہیے، اس میں کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں یہ اصل میں جو مطالبات عوام کے کہتے ہیں آپ، ان سے زیادہ بنیادی ہیں. یعنی حکومت اصل میں قائم اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگوں کو امن اور حفاظت میسر ہو، باقی چیزیں ثانوی ہیں جتنی بھی. یہ جو چیز ہے کہ حکومت نے روزگار کے مواقع فراہم کرنے ہیں، حکومت نے سڑکیں بنا کے دینی ہے، حکومت نے بجلی فراہم کرنی ہے، یہ تو کلاسیکی حکومت کے فرائض میں تھا ہی نہیں، پرائیویٹ سیکٹر فراہم کرتا تھا. حکومت وجود میں کس بنیاد پر آئی تھی؟ وہ بجلی فراہم کرنے کے لیے وجود میں نہیں آئی تھی، حکومت امن فراہم کرنے کے لیے آئی، یعنی وہ آپ کو حفاظت فراہم کرے، امن فراہم کرے، یہ حکومت کا کام تھا. یہ تو آج بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں پرائیویٹ سیکٹر ہی میں ہونی چاہیے اور ان کو اسی جگہ ڈیولپ بھی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جو جدید جمہوریتیں ہیں ان میں زیادہ تر میں اس میں حکومت کوئی خاص کردار نہیں ادا کرتی، تو اس وجہ سے یہ بنیادیں نہیں ہیں حکومت کی تبدیلی کی. حکومت کی تبدیلی کی بنیاد یہ ہے کہ امن فراہم نہیں ہو رہا، حفاظت فراہم نہیں ہو رہی، لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرات لاحق ہو گئے. حکومت اصلا اس مقصد کے لیے قائم کی جاتی ہے.
لیکن جاوید صاحب، حکمران پر اگر کوئی الزام لگا دیا جائے اور وہ الزام باقاعدہ ایک ڈاکیومنٹ کی شکل میں سامنے آ جائے، تو پھر اس حکمران کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس عہدے سے الگ کر لے تاکہ احتساب کی کاروائی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل جائے، بجائے اس کے کہ حکمران اپنی جگہ پر کھڑا رہے اور وہ کہے کہ جی احتساب بھلے کر لیں آپ، لیکن میں اس وقت تک نہیں ہٹوں گا جب تک کہ عدالت کوئی فیصلہ نہیں سنائے گی. جب مجھ پہ الزام لگا ہے اور پوری دنیا میں اس کا جو ہے وہ چرچا ہو رہا ہے، تو مجھے الگ نہیں ہو جانا چاہیے؟
اس کے بھی دیکھیے دو پہلو ہیں. جب جمہوریت مستحکم ہو جاتی ہے، روایات قائم ہو جاتی ہیں، تو ایسا ہو جاتا ہے، یعنی حکمران چلے جاتے ہیں، اس سے کوئی عدم استحکام پیدا نہیں ہوتا. اس وقت ہم جس صورتحال سے دوچار ہیں پاکستان میں یا ہندوستان میں یا قریب کے ممالک میں، وہاں بنیادی مسئلہ سیاسی استحکام کا ہے. اگر اس طریقے سے حکمران ایک الزام لگنے پہ ہٹ جائیں گے تو آپ دو دن کے اندر نئی قیادت نہیں پیدا کر سکتے، اور قیادت کے بغیر آپ سیاسی جماعتوں کو مستحکم نہیں رکھ سکتے، آپ حکومت کے نظام کو بھی مستحکم نہیں رکھ سکتے. آپ یہ دیکھیے، کیا اس وقت یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہماری جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، یعنی میں کسی خاص سیاسی جماعت کا ذکر نہیں کر رہا، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی سب کے ہاں موروثی بادشاہت کا اصول چل رہا ہے؟
ایسا ہی ہے.
تو ہمارے ہاں روایت یہ کیوں نہیں قائم ہو رہی کہ لوگ میرٹ پر آگے آئیں اور دوسرے خاندانوں سے بھی آگے آ کے پارٹیوں کی زمام سنبھالیں؟ اس لیے کہ ابھی ہمیں یہ سفر کرنا ہے. تو آپ ایک سفر کر کے جہاں آپ کو پہنچنا ہے اس کا خواب قبل از وقت نہیں دیکھ سکتے. تو ہمارے ملک میں یا ہمارے جیسے ملکوں میں یہ اچھی بات ہے، کوئی آدمی اگر سمجھتا ہے کہ اس کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تو ہٹ جائے، لیکن یہ زیادہ سے زیادہ آپ ایک اچھے اصول کے طور پر بیان کر سکتے ہیں، اس کو آپ قاعدہ نہیں بنا سکتے. بسا اوقات آدمی محسوس کرتا ہے کہ میرے خلاف غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے، پیش نظر یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی الزام لگانا ہے اور حقیقت میں اس کی تحقیق کرنی ہے، اصل میں سیاسی مقاصد ہے جن کے لیے یہ ہو رہا ہے. تو کئی چیزیں جن کو کنسیڈر کرنے کے بعد مجھے رائے قائم کرتا ہے.
ٹھیک ہے،
تو یہاں ہمیں بالکل واضح رہنا چاہیے کہ جو چیزیں اخلاقی لحاظ سے اعلیٰ معیار کی حامل ہوتی ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، بات ہوتی ہے، دانشور ان کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، یہ کام کیے جاتے ہیں، ان کی بنیاد پر خلفشار اور انتشار نہیں پیدا کیا جاتا.
اچھا، آپ نے جاوید صاحب اپنی کتاب میں بھی ایک حدیث کو ریفر کیا ہے کہ وہ مختصراً میں بتا دیتا ہوں کہ حکمران آپ کے جیسے بھی ہوں، وہ چاہے آپ کو آپ کے حقوق دے رہے ہوں، آپ کو ناپسند بھی ہوں، لیکن آپ ان کے خلاف نہیں اٹھ کھڑے ہو سکتے، آپ ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ وہ نماز پڑھنے والے ہوں. اب یہاں پر دو سوالات بنیادی پیدا ہوتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن دنیا جہاں کی کرپشن اور برائی اس کے ہے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو صحابہ کو یہ کہا گیا کہ ان کے خلاف آپ نہ کھڑے ہوں. اور دوسرا پہلو پھر یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو بہت ایماندار ہے، بالکل بہت اچھا ہے، بڑا نیک ہے، مگر وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس کے خلاف کھڑا ہوا جا سکتا ہے. اس روایت کو کیسے دیکھیں گے ہم؟
اس میں دو باتیں سمجھ لینی چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ بات جس وقت کہی جا رہی ہے اس وقت جمہوری طریقے سے 5 سال بعد انتخابات کا طریقہ نہیں تھا.
ٹھیک ہے،
یعنی حکمران اگر فرض کر لیجئے کہ لوگوں کی رائے سے آیا ہے، جیسے کہ خلفائے راشدین لوگوں کی رائے سے بنے.
ٹھیک ہے،
سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بھی لوگوں کی رائے طلب کی، لوگوں نے ان پر اعتماد کا اظہار کیا، تو اس کے بعد ہی انہوں نے حکومت کا نظم سنبھالا. اس سب کچھ کے باوجود وہ بہرحال اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہی حکمران تھے. اس طرح کا حکمران،
اچھا،
یہاں اس طرح کی کوئی جمہوری روایت نہیں ہے. آپ کو 4 سال بعد 5 سال بعد موقع نہیں مل رہا، آپ حکمران کے خلاف ایسے جلوس نہیں نکال سکتے، اس طرح کے اجتماعات نہیں کر سکتے، کیونکہ اس تمدن میں اس کی گنجائش نہیں تھی. بڑے شہر ابھی آباد نہیں ہوئے تھے، لوگوں کو سڑکوں پر لانا کوئی آسان نہیں تھا، لوگوں کی ریاست کے نظام کے ساتھ جو پارٹیسپیشن ہے یا ان کی شمولیت ہے وہ اس طرح سے آرگنائز یا منظم نہیں ہوئی تھی جیسے کہ اب ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں اس کا بڑا شدید اندیشہ تھا کہ کچھ لوگ اٹھ کے حکومت کو عدم استحکام میں مبتلا کر دیں گے. ایک تو یہ سمجھ لیجیے, دوسرے یہ کہ وہاں جو اٹھنا مقصود ہے وہ اٹھنا تنقید کرنے کے لیے اٹھنا نہیں ہے. تنقید تو ہم آج بھی کریں گے, کل بھی کریں گے, بعض اوقات اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بھی کریں گے. ہمیں محمد الرسول اللہ نے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ آدمی افضل جہاد کرتا ہے جو کسی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہے. تو کلمہ حق کہنا اور مظلومانہ طریقے سے جد و جہد کرنا, اس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا. آپ تلوار کب اٹھائیں,
تلوار
بندوق کب اٹھائیں, تو عامت الناس کو تلوار اٹھانے کا حق دے دینا یہ تو اصل میں لوگوں کی جان مال آبرو کو خطرے میں ڈالنا ہے. آپ دیکھیں جہاں جہاں اس طرح کی خانہ جنگی کی صورت پیدا ہوئی ہے وہاں بہت اطلاف ہے جان.
لیکن آپ نے ایک کنڈیشن میں دے دیا نا تلوار اٹھانے کا, آپ بھی آپ نے ایک استثنائی صورت تو بیان کی نا کہ جب اگر ایسا ہو تو پھر تم تلوار اٹھا سکتے.
اس کے بھی دو درجے وہاں بیان ہو گئے. ایک یہ ہے کہ آپ نے بغاوت کر دی. بغاوت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے قانون کو ماننے سے انکار کر دیا, اطاعت کرنے سے انکار کر دیا. یہاں پر بھی آپ کوئی بندوق یا تلوار نہیں اٹھا رہے. یعنی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ تنقید کر رہے ہیں لیکن آپ قانون کی پابندی کر رہے ہیں, قاعدے کے اندر کھڑے ہیں.
ٹھیک ہے,
پہلا مرحلہ یہ ہے.
ٹھیک ہے,
یہ تو ہر وقت ہی کھلا ہوا ہے.
صحیح ہے,
یعنی ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرے اور برائی کے معاملے میں نقد کرے.
ٹھیک,
ہر مسلمان کا فرض.
بالکل صحیح ہے,
یہ اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے, کوئی حدود نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ اپنی جان کے بارے میں متنبہ ہو جائیں.
ٹھیک,
بس یہ آپ کا فیصلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر کسی موقع پر حق کی گواہی دیں اور حق کی شہادت دیں, پہلا درجہ. دوسرے یہ ہے کہ آپ قانون کو ماننے سے انکار کر دیں, جس کو ہمارے ہاں آج جدید
سول نافرمانی,
سول نافرمانی کہا جاتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے جس کی اجازت دی گئی ہے. اس کا اگلا مرحلہ وہ ہے جس میں آپ تلوار اٹھاتے ہیں, اس کے پھر بہت شرائط و حدود ہیں. یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ کسی جگہ پر آپ پہلے اپنا ایک مستحکم نظام قائم کر لیں, کسی خطہ ارض میں آپ کی باقاعدہ حکومت قائم ہو جائے, پھر اس کے ذریعے سے آپ اس نظام کو درست کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بہت حدود و شرائط کی چیز ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو بس لائسنس دے دیا گیا ہے کہ وہ یہ کام کر لیں.
لیکن جو دوسرا والا درجہ آپ نے بتایا جس میں سول نافرمانی کی بات کی, وہ اس کے لیے تو بہت کڑی شرائط نہیں ہے نا.
اس لیے کہ اس میں آپ مظلومانہ جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے قانون کی پابندی کرنے سے انکار کر دیا, آپ جیل میں ڈال دیا جائے گا, آپ کو پکڑا جائے گا, آپ کو کوڑے لگائے جائیں گے, آپ مار کھا لیں گے. اس میں کوئی انتشار خلفشار کا امکان نہیں. جب تلوار اٹھائی جاتی ہے تو پھر لوگوں کی جان مال اور آبرو کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. یہ تالے آزما لوگ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ وہ یہ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس سے کیا کچھ ہو جائے گا. آپ دیکھیے جن علاقوں کے اندر عامۃ الناس کو آمادہ کیا گیا کہ وہ بندوقیں اٹھا لیں, جیسے کشمیر ہے, جیسے فلسطین ہے, جیسے کردستان ہے, جیسے یمن ہے, وہاں کیا حالات ہوئے ہیں. یعنی وہ ملک کھنڈر بن گئے. افغانستان میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں اپنے ہمسائے میں. تو اس لیے یہ بندوق اٹھانا, تلوار اٹھانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. اس کے بارے میں ہزار مرتبہ سوچنا چاہیے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درجے میں جا کر اس کی اجازت دی ہے, اور یہ اجازت ہونی چاہیے تھی, ورنہ تو کسی ظالم سے نجات حاصل کرنا ہی بہت مشکل ہو جاتا. لیکن پھر اس کے اوپر بہت سے حدود اور شرائط عائد کر دی ہے.
اچھا جاوید صاحب, جب ہم کنٹری کے اندر ہیں تو ہر شخص جو ہے وہ ایکویلٹی رکھتا ہے, مساوات ہے. تو جب ہم احتساب کی بات کرتے ہیں تو صرف پھر سیاستدانوں کا احتساب کیوں, دوسرے اداروں کا احتساب کیوں نہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ تو میں بھی کبھی نہیں سمجھ سکا. دیکھیے احتساب کے ادارے ہر ملک میں ہونے چاہیے. آپ جانتے ہیں کہ وفاقی محتسب یا صوبائی محتسب کا بھی ایک ادارہ ہمارے ہاں قائم ہے. احتساب کے لیے ایک نیب کا ادارہ بھی ہمارے ہاں قائم ہے. بہت سے ادارے ہیں. تو ان اداروں کا دائرہ عمل صرف سیاستدان تو نہیں ہوتے,
ہونے بھی نہیں چاہیے.
ہونے بھی نہیں چاہیے اور ایسا ہے بھی نہیں. یعنی قوانین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ صرف سیاستدانوں ہی کا احتساب ہوگا. احتساب تو ہر اس شخص کا ہوگا جو اس ملک کا شہری ہے اور اس نے کوئی غلط کام کیا ہے.
ٹھیک,
اگر کسی منصب پر فائز ہوتے ہوئے غلط کام کیا ہے تو وہ اور بھی زیادہ کڑے احتساب کا مستحق ہے. لیکن اس کو آپ کو متعین کرنا پڑے گا, یعنی یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کن چیزوں پر احتساب ہوگا, اور یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اس کا پروسیجر کیا ہوگا. یہ لازم ہے کہ آپ ان تمام مراحل سے کسی چیز کو گزاریں اور اس کے بعد آپ جا کر کسی کے بارے میں احتساب کا لفظ زبان سے نکالیں. پھر یہ کہ احتساب کو کبھی مؤثر با ماضی نہیں ہونا چاہیے. یعنی یک بیک آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ گڑے مردے اکھاڑنے لگیں تو اس کے نتیجے میں انعاد اور انتقام کی بنا پڑ جاتی ہے. آپ کو اس وقت کے احتسابی نظام کو بہتر کرنا چاہیے. اس وقت کوئی برا کام نہ ہونے پائے, کوئی خرابی نہ ہونے پائے, کوئی غبن نہ ہونے پائے, کوئی خیانت نہ ہونے پائے, اور اس میں اعلیٰ سے اعلیٰ کردار اور سیرت کے لوگوں کے انتخاب کے لیے راستے ہموار کیجیے. قانون بہت اچھا بنائیے تاکہ زندہ اور بیدار ادارے ہم وقت نگرانی کرتے رہے, لیکن سب سے بڑا احتساب خود عوام کر رہے ہوتے ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ کسی احتسابی ادارے کو بھی احتساب کرنے کے لیے شواہد چاہیے, حقائق اس کے سامنے ہونے چاہیے, اسے بلا شائبہ شک فیصلہ کرنا ہے. یہ آسان کام نہیں ہوتا. عامت الناس کے لیے کوئی پابندی نہیں, جب کبھی بھی کوئی آدمی ان کا حکمران ہوگا یا کسی جگہ پہ کوئی منصب رکھتا ہوگا وہ اس کے خلاف اپنا فیصلہ دے دیں گے. اچھا, اسی طریقے سے جو بیوروکریسی ہے یا دوسرے اور ادارے ہیں ان کے اندر اگر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو ان کا ایک اندرونی نظام بھی ہوتا ہے احتساب کا. یعنی وہ ضروری نہیں ہے کہ عدالتی کارروائی میں ہو, اس کو بھی بہتر کرنا چاہیے. تو احتساب تو ہر سطح کے اوپر بہتر کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ ادارتی سطح پہ ہونا چاہیے, وہ قاعدے سے ہونا چاہیے, وہ رواں صورتحال میں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو کوئی خلفشار یاد میں استحکام نہیں ہوگا. آپ اس کو ایک نعرہ بنا دیں گے, اس کی بنیاد پر قوم ملک سب کے معاملات کو ٹھپ دینے کی کوشش کریں گے, اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ لفظ تو لوگوں کی زبانوں پر بہت آ جائے گا, حقیقت کے اعتبار سے ہوگا کچھ بھی نہیں.
اچھا جاوید صاحب, اپنی بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں کہ عدالت نے ایک کارروائی کی, عدالت کی رسپیکٹ اپنی جگہ پر, لیکن عدالت کے جو فیصلہ ہے اس پر تنقید کرنے کا مجھے حق ہے. اگر ایک شخص ہے اس کے خلاف عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہے, اسے تنقید کرنے کا بالکل حق ہے, لیکن کیا تنقید کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ وہ کھلے عام جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے, اپنا ایک جتھا بنائے, اپنے ساتھ لوگوں کو شامل کرے اور پھر عدالت کے خلاف جو ہے وہ عدالت کے فیصلے کے خلاف چیلنج کرے اور عدالت کے پروسیجر میں وہ نقائص بیان کرے کہ جی اس میں یہ نقائص تھے. بھائی جب اگر ایسے نقائص تھے تو آپ عدالت کی کارروائی کے دوران یہ بات کر سکتے تھے, لیکن اس طرح سے اگر بات کی جائے گی تو پھر وہ اداروں کی جو ایک سینکٹیٹی ہے, اداروں کا جو ایک مقام ہے, وہ تو پھر ختم ہو جائے گا. ایسا کرنا کس طرح سے دیکھیں گے ہم؟
اس میں کئی چیزیں ہیں جو بالکل جائز ہیں, کچھ چیزیں ہیں کہ جو کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے. جو چیزیں کسی حال میں نہیں ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کسی بری سے بری عدالت کا فیصلہ بھی اگر آ گیا ہے اور برے سے برا فیصلہ بھی آ گیا ہے تو اس کو نافذ ہو جانا چاہیے.
وہ نافذ ہونا چاہیے,
کیونکہ عملاً اگر آپ اس کے نفاذ کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں گے تو کسی ملک کا نظام پھر چلایا نہیں جا سکتا.
ٹھیک,
آپ جب ایک نظم قائم کرتے ہیں, جس طرح میں نے عرض کیا کہ بعض وقت برے حکمرانوں کو گوارا کرنا پڑتا ہے تاکہ سیاسی عدم استحکام نہ پیدا ہو جائے, اسی طرح جو ریاست کے ادارے ہیں ان کے معاملے میں بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ اچھا فلاں معاملے میں تو میں یہ فیصلہ مانوں گا, فلاں میں یہ نہیں مانوں گا. آپ کو فیصلے کو ماننا چاہیے, وہ کوئی فیصلہ ہو.
ٹھیک,
مثال کے طور پر مجھ سے کسی جرم کا ارتکاب ہو گیا ہے, میرے خلاف ایک فیصلہ آ گیا, وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا. اچھا, میں سمجھتا ہوں فیصلہ غلط ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اس فیصلے میں بعض حدود کی خلاف ورزی ہوئی ہے, مجھ کو پورا حق ہے کہ میں اس پر تنقید کروں. یہ تنقید شائستہ اسلوب میں ہونی چاہیے, مہذب انداز میں ہونی چاہیے, اس تنقید کو شواہد پر مبنی ہونا چاہیے, یہ جب کی جائے اس کا لب و لہجہ اکیڈیمک ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے,
اگر آپ اس کو اس طرح عامۃ الناس میں لے کے جائیں گے کہ جس کے نتیجے میں لوگ نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں یا ان کے اندر اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو جائے, تو یہ پھر وہی سیاسی عدم استحکام کا ذریعہ بنے گا. تو یہ تلوار کی دھار ہے, تنقید کا آپ کو پورا حق ہے. ایک غلط فیصلہ اگر مثال کے طور پر کسی جگہ ہوا ہے تو اس پہ کیوں تنقید نہیں کی جائے گی؟ یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو کوفہ کی عدالت تھی اس میں بڑے جلیل القدر فقہا قاضی رہے ہیں. امام ابو حنیفہ کے بارے میں قردری نے مناقب میں بڑی وضاحت سے مثالیں دی ہیں کہ کس کس موقع کے اوپر انہوں نے بعض عدالتی فیصلوں پر شدید تنقیدیں کی, بلکہ قانون کے اطلاق کے معاملات پر بھی شدید تنقیدیں کی. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, لیکن اس کا پلیٹ فارم کیا ہونا چاہیے, کہاں کرنی چاہیے؟ کوئی آدمی کسی جلسہ عام میں بھی کر سکتا ہے, وہ کسی وکلاء کے اجتماع میں بھی کر سکتا ہے, وہ ججوں کے کسی اجتماع میں بھی کر سکتا ہے, وہ دانشوروں کے کسی اجتماع میں بھی کر سکتا ہے, وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی کر سکتا ہے, وہ کسی پریس کانفرنس میں بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کا لب و لہجہ مہذب ہونا چاہیے اور ہر قدم پر اسے یہ بتانا چاہیے کہ میں کسی فیصلے کے مقابلے میں کوئی انتشار نہیں پیدا کرنا چاہتا, میں ایک فیصلے کی غلطی واضح کر رہا ہوں. دیکھیے, اگر میں نے قتل نہیں کیا, شواہد کی بنیاد پر عدالت نے فیصلہ دے دیا میرے خلاف, تو کیا آپ مجھے پابند کر رہے ہیں کہ میں جو جانتا ہوں, بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں بالکل بری ذمہ ہوں, تو میں اپنی زبان بھی بند کر لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا.
تو فیصلہ زبان بند تو وہ نہیں کہہ رہا, لیکن اس طرح سے بات کرنا یہ مناسب ہوگا؟
دیکھیے, اس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اس کی ایک ہی شکل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر نظام کو الٹنے کی بات کی جا رہی ہے, اس کے خلاف بغاوت کی بات کی جا رہی ہے, عامۃ الناس کو اکسایا جا رہا ہے, تو یہ یقیناً قابل مذمت ہے. لیکن اس سے پیچھے آپ مہذب تنقید کر رہے ہیں، غلطی واضح کر رہے ہیں، لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں، فیصلے کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، وہ حق ہر مظلوم کو حاصل ہے اور یہ حق ہمیشہ حاصل رہنا چاہیے، ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری اپنی تاریخ میں ہماری عدلیہ نے بعض ایسے فیصلے کیے ہیں جو پوری قوم کے لیے باعث شرمندگی بن گئے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب مولوی تمیز الدین کے خلاف فیصلہ آیا تھا، کیا آج وہ فیصلہ کسی بھی جگہ کوئی عزت رکھتا ہے اپنے اندر؟ تو اس وقت بھی لوگوں کو حق تھا کہ اس فیصلے پہ تنقید کرے۔
بھٹو صاحب کے خلاف جو فیصلہ تھا، اس پر
افکار علی بھٹو صاحب کے خلاف جو فیصلہ آیا، اس پر آج تک تنقید ہو رہی ہے،
آج تک ہو رہی ہے۔
میں نے ہی یہی صورتحال اس وقت ہوئی ہے جب کسی عامر نے آ کے بندوق کے زور پر ملک پہ قبضہ کر لیا، اور اس کے بعد عدالتوں نے نہ صرف یہ کہ اس کے لیے حمایت فراہم کی بلکہ بعض موقعوں پر اسے آئین تک میں ترمیم کا اختیار دے دیا۔
ٹھیک،
اچھا، اسی طریقے سے آئین سے بالکل برخلاف ہمارے بہت سے معزز ججوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھائے۔ ظاہر ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جس کی عزت کی جا سکے، یہ سب آخری درجے میں شرمندگی کی چیزیں، تو ان پر کیوں تنقید نہیں ہوگی؟ یہ تنقید تو مجامع میں بھی ہوگی، اجتماعات میں بھی ہوگی، یہ دانشوروں کے ہاں بھی ہوگی، یہ کالموں میں بھی ہوگی، یہ پروگراموں میں بھی ہوگی، یہ تاریخ کی کتابوں میں بھی ہوگی اور ہو رہی ہے، لیکن اس کا لب و لہجہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے جس میں شائستگی ہو، جس کا اسلوب اکیڈیمک ہو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں نے اتنے اچھے مضامین ان بہت سے فیصلوں کے بارے میں لکھے ہیں مختلف وقتوں میں، اور بڑے غیر جانبدار لوگوں نے لکھے ہیں کہ جس میں ایک ایک چیز کا تجزیہ کر کے انہوں نے ان فیصلوں کی حقیقت واضح کر دی، لیکن کسی جگہ بھی انتشار یا خلفشار پیدا کرنے کا انداز نہیں اختیار کیا گیا۔ قانون کی ہر حال میں پابندی کی جائے گی، قانون کا ہر حال میں احترام کیا جائے گا، فیصلے ہر حال میں نافذ العمل مانے جائیں گے اور ان کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا۔ تنقید کا حق ہر مظلوم کو حاصل ہے جو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتا ہے۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اسے بتاؤں کہ تم مظلوم ہو یا نہیں، وہ اگر سمجھتا ہے تو اس کو پورا حق ہے کہ وہ تنقید کرے۔
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن یہ پروگرام ابھی کنٹینیو چلے گا۔ آج ہم نے جو گفتگو کی ہے وہ صادق اور امین کے حوالے سے بات کی ہے، ہمارے حکمران میں کیا خاصیت ہونی چاہیے، کیا صفات ہونی چاہیے، احتساب کس طرح ہونا چاہیے، عوام الناس کی جو رائے ہے وہ کیا حیثیت رکھتی ہے، اور قانونی فیصلوں کی کیا حیثیت ہے، اور پھر قانون میں جو عدالت اگر کوئی فیصلہ کر دیتی ہے تو اس پہ تنقید کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ آج ہم نے اس پر گفتگو کی ہے، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ اگلے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے حکمرانوں کا انتخاب کس طرح سے ہونا چاہیے، اولی الامر سے کیا مراد ہے، اور کیا اس انتخاب میں ہر شخص کو پارٹیسپیٹ کرنے کی آزادانہ اجازت ہوتی ہے، آزادانہ وہ لے سکتا ہے، پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی شرائط ہیں۔ اگلے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔